کتنے فون آئے ہوئے ہیں، ایک فون پہ 5 گھر سنتے ہیں، اب یہ 35-40 گھر سن رہے ہیں، تو یہ 35-40 گھر پہ یہ آواز چلی جاتی، نیٹ پہ الگ سن رہے ہیں، سنتے ہیں، کتنے سنتے ہیں مجھے تو پتا نہیں، لیکن اگر یہ آواز سب تک یہ باتیں میرے بزرگوں کی پہنچ جائیں تو ان کے لیے بھی سستائی جاری ہو، سننے والے کان لگائے ہوتے ہیں لیکن یہاں والے پہنچانے میں غفلت کرتے ہیں، اور ایک بار نہیں کئی بار میں نے ٹوکا ہے ان لوگوں کو، مگر نہیں، برسوں ہو گئے ان کو میرے ساتھ رہتے ہوئے، مگر وہ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی ادھر ادھر ایسی بات ہو رہی ہے بس، فضول، نعوذ باللہ تعالی من ذالک، اللہ تعالی فضول باتوں سے حفاظت فرمائے، سب معاف کر دیا، لیکن بار بار جب پرانے آدمی ایسا کرتے ہیں تو مجھے بہت دکھ پہنچتا ہے، ہم نے بھی زندگی گزاری ہے، ظاہر ہے ہمارے بزرگ تو بزرگ تھے، بڑے تھے اور بہت ہی اونچے پائے کے ولی اللہ تھے، ہماری کوشش یہی ہوتی تھی کہ حضرت والا جیسے ہی لب ہلائیں فوراً ریکارڈر آگے کر دیتے تھے، ہمارے حضرت رحمہ اللہ یہ فرماتے تھے کہ بارش برستی ہے لیکن چند قطروں میں وہ تاثیر ہوتی ہے جس سے موتی بن جاتا ہے، یعنی کہ مرشد جب کلام کرتا ہے تو اللہ کی محبت بیان کرتا ہے، اس میں بعض اوقات کوئی ایسا جملہ ہوتا ہے جو دل کی کایا پلٹ دیتا ہے، ایک قطرہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسے موتی بن جاتا ہے، طریقہ اگرچہ میں تو حضرت کے ادنا سے ادنا ترین غلاموں میں ہوں، بلکہ غلام کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہوں، غلام تو وہ ہوتا ہے جو 100% اطاعت کرتا ہے، میرے اندر تو وہ چیز نہیں، لیکن جو آدمی کسی کو اپنا مرشد بنائے، بڑا بنائے، پھر اس کو اسی طریقے پہ چلنا پڑے گا، چاہے شیخ ویسا نہ ہو لیکن اس کے ساتھ معاملہ وہی کرنا پڑے گا، وہی ادب ہوگا، آپ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جیسی خال خال قریب قریب بھی کوئی ہوگا، آپ سردار الانبیاء تھے، پوری کائنات کے محبوب تھے، محبوب خدا تھے، بعد از خدا بزرگ، تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے کائنات میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کے مثل بھی کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کا جو ادب تھا، آج ایک اللہ والے عالم کا وہی ادب کرنا پڑے گا، یہ معرف القرآن میں تفسیر میں لکھا ہوا ہے، سورہ حجرات کی تفسیر، میں تو ان سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کو پڑھا کرو تاکہ معلوم ہو کہ علماء کا، اہل اللہ کا کس طرح ادب کرنا چاہیے، تو ادب وہی کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ اپنی آوازوں کو پست نہ کرو گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملات میں پیش قدمی کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، اعمال صالحہ ضائع ہو جائیں گے، تو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس میں کہ اعمال کا ضائع ہونا تو کفر کے ساتھ لازم، جب آدمی خدا نخواستہ کفر کر دیا تو اس کے پچھلے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، تو اس پہ کیوں لکھا ہے، مسلمان ہے، بے ادبی کر رہا ہے لیکن ہے تو مسلمان، تو فرمایا کہ بے ادبی جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے توفیقات سلب ہو جاتی ہیں، توفیقات اعمال صالحہ سلب ہو جاتی ہیں، چھین لی جاتی ہیں، یوں وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کفر تک پہنچ جاتا ہے، اس واسطے اس سے ڈرایا گیا ہے، بے ادبی سے، گستاخی سے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، تو موجودہ جو جس زمانے میں بھی کوئی اللہ والا اور عالم جس کو نائب نبی کہا جاتا ہے، اللہ والے عالم جو ہیں نائب نبی ہوتے ہیں، تو آج بھی ان کا وہی ادب کرنا پڑے گا، شیخ کے وہی آداب اختیار کرنے پڑیں گے جو اس زمانے میں، شیخ نبی نہیں ہے، نبی کے قریب بھی نہیں ہے، خال خال بھی نہیں ہے، نبی کیا صحابی کے بھی برابر نہیں ہو سکتا، لیکن ادب وہی کرنا پڑے گا اگر کچھ حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اچھا ہمارے حضرت رحمہ اللہ تو سراپا محبت تھے، اور کوئی جو بات ہے کبھی ہم سے معلوم نہیں کتنی نالائقیاں ہوتی ہوں گی، مگر حضرت سب پی جاتے تھے، کبھی ہمیں ڈانٹا نہیں اپنی ذات کے لیے، ہمیشہ حلم کا مظاہرہ کیا. لیکن ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ جو ہمارے حضرت کے تقریباً نصف صدی کے ساتھی تھے، صحبت میں رہا، 50 برس کے قریب رہے حضرت ہی کے ساتھ ایک ہی در پہ، تو وہ ہماری اصلاح کر دیتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیتے تھے، سمجھاتے بھی تھے. اور میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ ہمیں نہ بتاتے تو شاید ہم اپنے آپ کو بالکل ہی تباہ کر لیتے، کیونکہ ہمارے شیخ ہمیں بہت ہی صبر والے تھے، بہت حلم والے تھے. اب معلوم نہیں ہم کیسی کیسی باتیں حضرت صاحب کے سامنے کہہ دیتے تھے. یہ تو ہمیں بہت بعد میں یہ چیز ملی کہ اپنے شیخ کا کیسے، پھر اس کے باوجود بھی انسان ہیں، غلطیاں کرتے تھے، لیکن ہمارے میر صاحب رحمہ اللہ بھی ایسی ہی ذات تھے، بہت ہی صبر والے تھے. تو وہ بھی اپنی ذات کے لیے انہوں نے کبھی زندگی میں ہمیں نہیں ڈانٹا. آپ کو ڈانٹا کبھی اپنی ذاتی وجہ سے؟ کتنی کتنی مجھ سے تو بہت غلطیاں ہوتی، لیکن میر صاحب رحمہ اللہ نے کبھی شیخ کے معاملے میں نرمی نہیں فرمائی. اس لیے کہ وہ تو صبر کریں گے لیکن ہم برباد ہو جائیں گے، ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. تو یہ ہمارے میر صاحب رحمہ اللہ کا احسان عظیم ہے، یہ ہم کو وہ نہیں چھوڑتے تھے، اس معاملے میں فوراً گرفت فرماتے تھے، حضرت کے سامنے کچھ نہیں کہتے تھے، جیسے ہی ہم باہر آئے بلاؤ اس کو، پھر جو کلاس لگتی تھی ہماری، اوف ایسی ٹائٹ کلاس لگتی تھی، صرف شیخ کی بے ادبی کے معاملے، بے اصولی کے معاملے. اور اپنی ذات کا معاملہ یہ تھا کہ کتنی بڑی بڑی ہم سے کوتاہیاں ہوئیں لیکن کبھی بھی نہیں ڈانٹا، ہمیشہ ہنس ہنس کے ٹال دیا، کبھی نہیں ڈانٹا. ایسی ذات تھے. اللہ تعالیٰ میرے دونوں مشائخ کے بہت بہت درجات بلند فرمائے، قبور مبارک کو نور سے منور فرمائے. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. ہر ایک جام
گلشن ہے دنیا میں مگر
بہت تو ہوں میرے دنیا میں لیکن کیا کہوں ہے دل بہت تو دل کا درد نہیں ہے, یہ ہے افسر جاوید. وعلیکم السلام یار, ابھی ملتے ہیں. اچھا وہ آپ تو ڈاکٹر ہیں نا, تو درد دل سے گھبرائیے گا نہیں. ڈاکٹروں کا درد دل اور ہوتا ہے, مریض درد کا ہو جاتا ہے دل میں درد, یہ وہ درد نہیں ہے. یہ وہ درد ہے جس پر ساری کائنات کی لذتیں قربان ہو جائیں. ساری کائنات کی لذتیں, یہ وہ درد ہے. اللہ کی محبت کا غم اور کیسے حاصل ہوتا ہے, اس کی بنیاد تو صحبت اہل اللہ ہے, اور طریقہ اللہ کے راستے میں غم اٹھانا, نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھانا. اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے دل پر جو غم آتا ہے, لیکن یہ غم آدمی کیوں اٹھاتا ہے؟ اللہ کی محبت, اور اللہ کی محبت میں محبت حاصل ہوتی ہے اہل محبت سے, اہل اللہ سے اہل محبت سے. تو یہ وہ درد ہے جس پر ساری کائنات کی لذتیں قربان ہو جائیں, تو اس کے ایک ذرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا, اس غم کے ذرے کا. اور یہ درد وہ درد ہے جو ہسپتال نہیں پہنچاتا. ہاں یہ وہ درد نہیں ہے, بلکہ اس درد پر ساری کائنات کی لذتیں قربان ہو جائیں. اگر کوئی ایک بزرگ جا رہے تھے, ہم نے حضرت سے سنا, تو دیکھا کہ شہر کے دروازے بند ہیں. کسی شہر پہلے شہر کے گرد فصیلیں ہوا کرتی تھیں بڑی بڑی, تو جب پہنچے تو دیکھا کہ سارے شہر کے دروازے بند ہیں. پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بھئی بادشاہ کا ایک باز ہے, باز اڑنے والا جو باز پرندہ ہوتا ہے, وہ فرار ہو گیا محل سے, اس لیے شہر کی فصیلیں بند کر دی گئیں. کہا کہ یا اللہ, آپ کی عجیب شان ہے کہ ایسے لوگوں کو, ایسے عقل مندوں کو آپ نے بادشاہت دے دی, اتنی بڑی سلطنت, کہ جس کو یہ عقل نہیں ہے کہ باز تو اڑنے والا پرندہ ہے, فصیل بند کرنے سے کیا ہوگا, تو اڑ جائے گا فضا میں. ایسے لوگوں کو آپ نے بادشاہت دی, اور ہم جو آپ کو صبح شام یاد کرتے ہیں, آپ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں, ہمارے تو پیر میں چپل بھی پھٹی ہوئی ہے, کپڑے بھی میلے کچیلے, ہمیں تو آپ نے, تو ان کو دل میں الہام ہوا, کہو تو یہ چیز جو تمہیں دی ہے وہ لے لیں, وہ بادشاہ تمہیں دے دیتے ہیں. فوراً سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ, نہیں ایسی ایک کیا کروڑ سلطنتیں ہوں تب بھی ہم آپ کی اس دولت کو قربان نہیں کر سکتے. تو اللہ کے راستے کا یہ درد محبت اس طرح حاصل ہوتا ہے. اللہ کی محبت کا غم وہ غم ہے. بہت تو محبت سے چاہیے جب بیج ڈالتے ہیں آم کا یا نیم کا یا کسی بھی پھل کا, چلو نیم تو کڑوا ہوتا ہے اس کو چھوڑو, کوئی بھی بیج ڈالتا ہے انسان تو اس کے پتوں میں, میرے شیخ فرماتے تھے کہ پھل آنے سے پہلے اس کے پتوں میں اس پھل کا کچھ نہ کچھ ذائقہ ہوتا ہے, اس کو اگر منہ میں لو اگرچہ پتا کسیلا ہوتا ہے لیکن اس پھل کا کچھ نہ کچھ ذائقہ اس میں ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور بڈھا ہو جاتا ہے تو اس کے بچپن کے کچھ نہ کچھ اثرات چہرے سے شباہت معلوم ہوتی ہے, ان کو دیکھتے ہی میں پہچان گیا, حالانکہ تقریباً آفٹر 45 ایئرز ہے نا, 45 سال یہی طے ہوا ہے آپس میں, کوئی 47 کہہ رہا ہے, مختلف روایات ہیں لیکن 45 پہ سب کا اجماع ہے کہ 45 برس کے بعد ہم ملے ہیں سب دوست. تو اسی طرح سے ماشاءاللہ دیکھتے ہی میں پہچان گیا. بہت تو جسے دیکھو سیرے سر میں ہے سودا کسی شے کا, جسے دیکھو سیرے سر میں ہے سودا کسی شے کا, مگر سب سے بڑا سودا ہے. اگر اللہ ہی راضی نہیں تو سلطنتیں بھی ہوں بادشاہت بھی ہوں اس کے باوجود اس شخص کی کوئی قیمت نہیں, حقیر ہے ذلیل ہے یہ. اور جو چٹائی پہ ہے لیکن اللہ کو راضی رکھتا ہے, اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہے, اللہ کی محبت اس کو حاصل ہے, پھر دنیا میں اس سے امیر کوئی نہیں, کائنات میں اس سے امیر کوئی نہیں. جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا, مگر سودا ہے جانا سودا ہے ہم ہے. اب یہ شعر جو ہے اللہ اللہ کی شان میں ہے. بس ایک ہنگامہ درد عشق گرم رہتا ہے, درد عشق ایک عشق ہے مجازی, عورتوں کا عشق, حسینوں کا عشق, کتنی زندگیاں اس میں تباہ ہو گئی ہیں بے پردگی کی وجہ سے, تاک جھانک کی وجہ سے, کتنے لوگوں نے اپنی جوانیاں برباد کر ڈالی, کتنے لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے. لیکن یہ مراد ہے درد عشق حق, اللہ تعالیٰ کا عشق. بس ایک ہنگامہ درد عشق حق کا گرم رہتا ہے, سوائے اس کے ہماری ہر ایک غوغائے عالم ہے. کتنے شور مچتے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, فلاں کہاں جا رہے ہیں, ارے میاں تم کس زمانے میں ہو, دنیا کہاں جا رہی ہے, تم کہاں جا رہے ہو. لیکن ہوتا کیا ہے, آخر سب زبانیں بند ہو جاتی ہیں مٹی کے اندر, سب چلے جاتے ہیں, بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے فرعون مٹی کے نیچے چلے گئے, برباد ہو گئے, کوئی غرق ہو گیا, کوئی دھس گیا, انجام تو دیکھنا چاہیے. لیکن ہر آدمی جو ہے انہیں ہنگاموں سے متاثر ہے, اور اس زمانے میں چونکہ یہ واٹس ایپ اور یوٹیوب اور یہ سب چیز ہر گھر میں پہنچی ہوئی ہے, الیکٹرانک میڈیا ہر جگہ ہے, اب انسان جو ہے اصل مقصد کو بھول گیا اور ان چیزوں کو اپنا مقتدا بنا لیا. ارے میاں تم کہاں جا رہے ہو, دنیا کہاں پہنچ چکی ہے, جانا تو قبر میں ہی ہے چاہے کوئی بھی ہو, پھر خدا تعالیٰ کے سامنے حاضری تو دینی ہی ہے چاہے وہ کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو. اچھا رئیسوں کو, مالداروں کو, بادشاہوں کو یہ غلط فہمی لگی رہتی ہے کہ جس طرح ہم یہاں شان و شوکت سے رہتے ہیں وہاں بھی ہماری کوئی نہ کوئی جان پہچان نکل جائے گی, وہاں بھی ہمارے کوئی خادم وادم مل جائیں گے, ان کو کہیں گے بھائی چلو یہ لے چلو ہمیں وہاں جنت میں. وہاں تو ایسا نہیں ہے, سب برابر ہوں گے, سب کا حساب کتاب ہوگا. وہاں کوئی بادشاہ ہوگا نہ بندہ ہوگا, سب برابر ہوں گے, وہاں سب کا حساب لیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آدمی اس غلط فہمی میں کہ ہم وہاں جو ہے کوئی نہ کوئی ہماری حیثیت ہوگی, کوئی اسٹیٹس ہے ہمارا, تو وہاں بھی یہ اسٹیٹس ہمارا قائم رہے گا, ایسا نہیں. وہاں تو اعمال صالحہ کی لاؤ لاؤ ہوگی, ارے صاحب یہ فلاں بزرگ ہیں, ارے صاحب یہ فلاں ہیں, یہ بڑے تہجد گزار, بڑے پرہیزگار, گناہوں سے بچنے والے ہیں. آئیے آئیے, جنت کس کے لیے تیار کی؟ اعدت للمتقین. جنت تیار کی گئی ہے متقین لوگوں کے لیے, چاہے انہی لوگوں کے لیے جو دنیا میں ہاؤ ہو اور بے حیائی کے کاموں میں ملوث رہے, ہرگز بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا, کہ جو جن لوگوں کے آگے ان کی بد اعمالیوں کو اچھا کر کے دکھا دیا گیا, بد اعمالیاں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں واہ واہ بھائی بڑا پیسہ آ رہا ہے, بڑا بینک بیلنس ہے, ہم تو بڑے مزے میں ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خدا تعالیٰ کی مدد اور رضا ہے, مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کافروں کو خدا تعالیٰ نے کیا فرمایا. کہ اگر کافروں کو خدا تعالیٰ کو اگر مسلمانوں کے کافر ہو جانے کی پرواہ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کی چھتوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے, اتنا دے دیتے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کی عجیب اشعار ہیں, بہت ہی نصیحت آموز. فرماتے ہیں دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا, ان لوگوں کو مٹی اور پانی میں لگا دیا ہے. آب و گل, آب مانے پانی اور مٹی, پانی اور گل مانے مٹی. تو یہ سب چیزیں جو دنیا کی ہیں, سونا چاندی اور یہ سب چمک دمک اور دولت اور عورتیں اور قورمے اور بریانی, اس کی بنیاد کہاں سے نکلتی ہے؟ زمین سے نکلتی ہے, زمین سے ہی نکلتی ہے. سونا بھی زمین سے نکلتا, چاندی بھی زمین سے نکلتی ہے. اسی طرح دنیا کی ہر نعمت کا جو بنیاد ہے وہ زمین ہے. تو فرمایا کہ ان کو پانی اور مٹی کے چیزوں میں, کھلونوں میں مشغول کر دیا. کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, تم کھا لو پی لو تھوڑا سا, لیکن تم تو مجرم ہو, مجرم ہو تم. تو یہ مجرموں کی ہم لوگ نقالی اور ان کی چمک دمک سے متاثر ہوتے ہیں, اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ اور رسول کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ان کی بدعمالیوں کو جب یہ حد سے گزر جاتے ہیں, گناہوں کے اندر حد سے گزر جانا, گناہوں میں حد سے گزر جاتے ہیں, کفر میں حد سے گزر جاتے ہیں, تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے. پھر کیا فرماتے ہیں کہ ان کی صمم بکمن عمیم فہم لا یرجعون, کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر جب حد سے زیادہ ظلم, یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اب یہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں, کتنی بھی زندگی کتنی مہلت ان کو دے دی جائے, یہ اپنی دولت میں اور اپنے عورتوں میں اور اس میں مشغول ہو کر اتنے ڈھیٹ ہو گئے کہ اب یہ ایمان لائیں گے نہیں, تب مہر لگا دی جاتی ہے ان کی آنکھوں پہ اور ان کے کانوں پہ مہر لگا, اور ان کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے. اور جب اللہ کو معلوم ہے کہ یہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں, تب تو پھر ان لوگوں کو خدا تعالیٰ اور زیادہ دیتے ہیں کہ یہ لو یہ لو, تاکہ ان کا عذاب بڑھایا جائے. قرآن پاک کی باتیں ہیں سب, کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور زیادہ دنیا کی چیزیں دے دیتے ہیں کہ لے لو کھا لو پی لو تم, اور زیادہ پھر تاکہ ان کے عذاب بڑھا دیا جائے, کیونکہ خدا تعالیٰ کی ایسی ناراضگی ان کے ساتھ کہ جب یہ کفر پر ٹٹ گئے اور اب ایمان لانے والے نہیں, اب خدا تعالیٰ ان سے ایسے ناراض ہو گئے کہ اب ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی, کانوں پہ آنکھوں پہ مہر لگا دی, کہ اب یہ کچھ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے, ہدایت کی بات ہے. اور پھر ان کو اس میں مشغول, دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. قیمتی چیز اپنے دوستوں کو دے دی, چھپا کے دیے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ کسی اللہ والے کی دل کی جو دولت ہے وہ ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتی کہ دل میں کیا قیمت لیے بیٹھا ہے, کیا چیز لیے بیٹھا ہے, کیا دولت لیے بیٹھا ہے, ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتی. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ ایک ولی کی خبر دوسرے کو بھی نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ, جیسے فرماتے تھے کہ ماں اپنے بچے کو جب دودھ کی شیشی دیتی ہے تو اس کو کپڑے میں لپیٹ کے دیتی ہے, کسی کو پتہ نہ چلے. اسی طرح خدا تعالیٰ درد دل کی دولت اپنے ولی کو دیتے ہیں تو چھپا کر دیتے ہیں, اس میرے بندے کو نظر نہ لگ جائے, دشمن پیچھے نہ پڑ جائیں, حاسدین نہ ہو جائیں, چھپا کر دیتے ہیں. تو یہ دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا. ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی, ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. یہ کافر اگر دولت اور ترقی میں کوئی ان کو سکون اور عیش ملتا تو یہ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ کتنے ملکوں کے اندر سوسائڈ پوائنٹ ہیں کہ یہاں آپ آ کر اطمینان سے اپنا گلا گھونٹ دیں اور گر جائیں, خودکشی کر لیں, یا آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. حالانکہ خودکشی کرنا بین الاقوامی جرم ہے, لیکن کیوں ان ممالک نے یہ بنایا ہوا ہے؟ ذرا ہم سوچے تو صحیح. معلوم ہوا کہ ان کے دل عذاب میں گرفتار ہیں, ہاتھ میں مال ہے لیکن دل میں چین نہیں ہے. ہاں, منہ میں کباب, دل پر عذاب. تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. کیسے شعر ہے یہ؟ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا. ظاہر میں جو ہے ان کے پاس کوئی زیادہ فیسلٹیز نہیں ہے, زیادہ ظاہر میں زیادہ مال دولت نہیں ہے, کوئی خدمت گار نہیں ہے, اکیلے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ آن یکے در کنج مسجد مست و شاد, وہاں یکے در باغ ترشو نامراد. ایک آدمی مسجد کی چٹائی پر بیٹھا ہے اور اللہ کی یاد میں مشغول ہے, مست ہے, لیکن ایک آدمی باغ میں بیٹھا ہے اور دولت بھی ہے اور نوکر چاکر بھی ہیں, بظاہر بہت خوش و خرم ہے اور بنگلہ بھی ہے, محل بھی ہے, لیکن دل اندر سے عذاب میں گرفتار ہے, چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو واضح اعلان فرما دیا, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار ہو جاؤ. میرے شیخ فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عنوان اختیار فرمایا ہے, اللہ حرف تنبیہ ہے, تنبیہ فرمانے کی, تو اس کا ترجمہ عاشقانہ یہ فرمایا کہ اپنے کانوں سے غفلت کی روئی نکال کر سنو, اپنے کانوں سے غفلت کی روئی نکال کر سنو, خبردار ہو جاؤ. اللہ خبردار, بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا کہ یہاں ترجمہ اگر یہ کریں گے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے تو ترجمہ صحیح نہیں ہوا, کامل نہیں ہوا, بلکہ یہاں ہی لگانا ضروری ہے, اللہ ہی کے ذکر سے, سوائے اس کے کوئی دوسری دولت کوئی چیز نہیں, اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے, یہ ترجمہ ضروری ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جس سے دل کو اطمینان ملے. جو آدمی خدا تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے تو اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے اللہ کی, اور اس کے قلب کو خدا تعالیٰ چین اور سکون دیتے ہیں. اب مال اور دولت اور عیش و آرام, یہ اسباب راحت تو ہیں, اسباب عیش تو ہیں, لیکن عیش نہیں ہے. ہاں, اصل عیش کا تعلق خدا تعالیٰ کو راضی رکھنے میں ہے. جو آدمی خدا تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے وہ ہر حالات میں پرسکون رہتا ہے. اولیاء اللہ کے پاس جاؤ, دیکھو کہ ہر حالات میں پرسکون رہتے ہیں, ہنستے رہتے ہیں, مسکراتے رہتے ہیں, اور ان میں یہ خاص بات ہوتی ہے کہ ان کے دل میں جو چین اور سکون ہوتا ہے تو ان کے پاس بیٹھنے والوں کے دل کو بھی وہ ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے, پاس بیٹھنے ہی سے دل کو سکون. ہم حضرت والا رحمہ اللہ کی خدمت میں خانقاہ جایا کرتے تھے گلشن, تو کتنے لوگ یہی کہتے تھے کہ کتنی پریشانیاں, کتنا غم لے کے ہم آتے تھے, فلاں پریشانی, فلاں ٹینشن, اور یہ اور وہ, باوجود اس کے جیسے ہی حضرت کے خانقاہ میں قدم رکھتے تھے ساری ٹینشن پریشانی اچانک سے دور. کیا ہو گیا بھائی, اتنے مسائل لے کے آئے تھے, سوالات لے کے آئے تھے کہ یہ پوچھیں گے, یہ پوچھیں گے, حضرت سے پوچھیں گے, آ کے بیٹھے وہ سارے اشکالات اسی وقت حل ہو گئے, جوابات خود بخود مل رہے ہیں. یہ بزرگوں کی کرامت ہوتی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو, فریج کوئی تقریر نہیں کرتا. اب ایک آدمی کے پاس فریج نہیں ہے, ٹھنڈا پانی ہے اس کو پینا ہے, تو وہ پڑوسی کے پاس فریج ہے, کہتا ہے کہ بھائی ہماری بوتل ہی اتنی فریج میں رکھ دو, تھوڑی دیر میں ہم لے لیں گے, ٹھنڈا پانی مل جائے گا ہم کو. کہتا ہے ٹھیک ہے. اب فریج کے اندر بوتل رکھ دی, فریج نے تقریر کوئی نہیں کی, صرف وہ بوتل فریج کی صحبت میں رہی تھوڑی دیر, ٹھنڈی ہو گئی, اب وہ بھی لطف اٹھا رہے ہیں. ایسی اولیاء اللہ کی ایسی خاصیت ہوتی ہے, ان کے پاس بیٹھنے سے سکون ملتا ہے, خوشی ملتی ہے, چین ملتا ہے. اب باہر نکلتے تھے پھر وہ تھوڑی بہت وہ شروع ہو جاتی تھی خود بد, شیطان تو ہر وقت لگا ہوا ہے. لیکن جو لوگ مستقلاً جو ہے اولیاء اللہ کی صحبت میں آتے رہتے ہیں, آہستہ 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 وہ اثر کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ خود بھی ان کا قلب مانند فریج کے ہو جاتا ہے, وہ سکون ہو جاتا ہے, پھر وہ دوسروں کی ٹھنڈک کا انتظام کر دیتا ہے. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. بس ایک ہنگامہ درد رہتا ہے, سوائے اس کے ہم پانی ہر ایک غوغائے عالم ہے.
خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ
دولت اور یہ اللہ کی صحبت سے کہ اس کی نظر میں بس اللہ کی خوشی کی اہمیت ہوتی ہے، اللہ کی خوشی پیش نظر ہوتی ہے، مرضی جسے ہر وقت تیری پیش نظر ہے، پھر اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے، بھائی ایسا کریں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے، بہت خطرناک مرض ہے، لوگ کیا کہیں گے، اسی کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ مثال دیا کرتے تھے کہ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر فدا تھے، اتنی محبت رکھتے تھے اپنے بھتیجے سے، لیکن ایمان نہیں لا سکے، حالانکہ جانتے تھے کہ یہ سچے ہیں، اور یہاں تک کہ دشمنوں سے کہہ دیا، اپنے قبیلے والوں سے بھی کہہ دیا کہ اگر محمد تک پہنچنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میری لاش پہ سے گزرنا ہوگا، لیکن یہ صرف اور صرف طبعی محبت تھی، عقلی محبت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو مانا نہیں، رسول کو رسول مانا نہیں، اقرار نہیں کیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں فرمایا کہ میں آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجیے، میں اللہ کے یہاں گواہی دے دوں گا کہ یہ ایمان پہ مرے ہیں، لیکن کیا کہا کہ میرے قبیلے والے کیا کہیں گے کہ بھتیجے کے دین پر ایمان ہے، فرمایا کہ یہ لوگوں کا خوف، مخلوق کا خوف کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسا خطرناک مرض ہے کہ کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے انسان، بہت ڈرنا چاہیے، تو یہ خوف نکل جاتا ہے، اور یہ اللہ کی صحبت میں آنے جانے سے یہ خوف نکل جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، پھر مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، پھر اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی ہے جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے، یہ سوچے کہ آخرت میں ہمارے کون کام آئے گا، اگر رشتہ دار کام آئیں گے، برادری کام آئے گی تو چلو بھائی تم برادری کے بھی نخرے اٹھا لو، ان کی خاطر سے تم خدا کی نافرمانی کر لو، لیکن یہ تو پہچانیں گے بھی نہیں، بیوی بھی جو محبت والی ہے وہ بھی نہیں پہچانے گی، والدین جو اپنے بچوں کے لیے اولاد کے لیے پیٹ کاٹنے کو تیار ہوتے ہیں، ماں جو ہے گیلی جگہ خود سو جاتی ہے بچے کو خشک جگہ میں سلاتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے بچے کو پیٹ بھراتی ہیں، وہی ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، پھر ہمیں عقل استعمال کرنی چاہیے، خدا نے عقل دیے کہ وہ استعمال کرنی چاہیے کہ ہم کس کی فرما برداری کریں اور کس کو جو ہے ہم خاطر میں نہ لائیں،
خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، خوشی پر
مرنا کیا ہے اور خوشی پر جینا کیا ہے، خوشی پر جینا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اس میں ہے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا جاؤ جلدی سے نماز مسجد میں جاؤ، یہ خوشی ہے اللہ کی، ہمارے بندوں کے ساتھ مل کر تم فرقعو مار راکعین کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، خوشی اس میں ہے ہماری، اسی طرح زکات دو، جب زکات کا موقع آ جائے زکات دو، حج کا موقع آ جائے حج کرو، جتنے احکام مثبتا ہیں کرنے کے احکام کہ یہ یہ کرو، ان کو کہتے ہیں کہ اللہ پر جینا، اللہ پر جینا، اور جتنے کاموں سے خدا تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، غیبت مت کرو، کسی بھائی کو تکلیف مت دو، طعنا مت دو، غیبت مت کرو، بد نگاہی مت کرو، یہ سارے کاموں سے رک جانا، یہ اللہ پر مرنا ہے، یہ طبیعت کی خواہش ہے کہ ہم یہ کام کریں، لیکن معلوم ہوا کہ یہ کام اللہ کی ناپسندیدگی کا ہے، نافرمانی کا ہے، تو اس پر مر جانا لیکن وہ کام نہ کرنا، مر جانا لیکن وہ کام نہ کرنا، یہ جذبہ ہونا، یہ جذبہ ایمان ہو کہ اللہ میں مر جاؤں گا لیکن آپ کو ناراض نہیں کروں گا، تو یہ اللہ پر مرنا ہے،
خوشی پر کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، کچھ پروائے بدنامی
نہ کچھ پروائے عالم ہے،
اے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا۔
سبحان اللہ،
ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشاء عالم ہے۔
ہماری پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے، اور تو کوئی مقصد ہم لائے نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک شاعر کہ یاد آیا کچھ، تہمتیں چند سر اپنے گھر چلے، پہلا مصرع ہمیشہ کی طرح بھول جاتا ہے، باقی سب مصرع یاد ہیں۔ ہاں جزاک اللہ، چلو کچھ تو حاصل ہوا بڑے میاں کو، آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تو متیں چند سر اپنے دھر چلے۔ ایسی نافرمانی، یہ نافرمانی، دنیا کے چکر میں کہاں کہاں پھنس گئے، آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تو متیں چند سر اپنے دھر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے۔ وہاں سے تو یہ پرچہ نہیں دیا گیا تھا کہ یہ سب کام تمہارے ذمہ، وہاں تو بس ہم کو راضی رکھنا ہے، یہ مقصود ہے ہماری پیدائش کہ ہم اللہ کو راضی رکھیں، چاہے وہ بیوی بچے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو لات مارو یا دنیا کو لات مارو۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ دنیا کو لات مارو، دو وقت کی روٹی نہ ملے گی تو ان کی لات بھی نہ اٹھے گی مارنے کے لیے۔ یہ دین تھوڑے ہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، جنگل میں نکل گئے، رہبانیت اختیار کی، یہ سب تو ہمارے دین میں نہیں۔ سارے حقوق کو نبھانا، جہاں حق اللہ آ گیا اللہ کا حق نبھانا، جہاں حقوق العباد آ گئے، مثلاً بیوی ایسی بیمار ہے دوا لانے کی فوراً ضرورت ہے، اب آپ جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں، اب آپ پہلے دوا لے کے آئیے، اور یہ بیٹھے ہیں اشراق کا وقت ابھی نہیں ہوا گھڑی دیکھ رہے ہیں، وہاں بیوی بیمار ہے تڑپ رہی ہے، یا والدین بیمار ہیں تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں کہ کس سے دوا منگائیں۔ یہ دین نہیں ہے ایسا، یہ تو گناہ ہو گیا، ایسا نفل گناہ ہے کہ جہاں ایک انسان کو ضرورت ہے دوا دارو کی، اور وہاں جو ہے آپ اشراق کے چکر میں ہیں، تہجد گزاری کر رہے ہیں، لیکن صبح ہوتے ہی لال لال آنکھیں، ہر ایک سے لڑ رہے ہیں، بیوی کو غصہ کر رہے ہیں، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ دین تو یہی ہے کہ جہاں حق اللہ آ جائے وہاں اللہ کا حق ادا کرنا، جہاں حقوق العباد آ گئے وہاں اب حقوق العباد ادا کرنا۔ حقوق العباد بھی حقیقت میں حق اللہ ہی ہے، اللہ ہی کا حق ہے، کیونکہ اللہ ہی نے حکم دیا، بیوی کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، اس کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا، اس کی خطاؤں کو معاف کرنا، اس کے دوا دارو اور نان نفقے کا خیال رکھنا، یہ سب کس کا ہے؟ حد بظاہر یہ حقوق العباد ہے، لیکن اصل میں یہ حق اللہ ہے، کیونکہ اللہ نے یہ حقوق مقرر کیا۔ ان چیزوں کو سمجھنا اور ان پہ عمل کرنے کی ہمت اور اس کا شوق اور ذوق، یہی اولیاء اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔
اے روحِ بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشاء عالم ہے۔
آخری شعر ہے، اب اس میں یہ آخری میں لکھا ہوتا ہے کہ اشعار کہاں کے ہیں، اگر میں پہلے بتا دیا کروں تو اشعار میں مزہ بڑھ جائے۔ ہمارے حضرت کے یہ اشعار رمضان المبارک سن 1414 ہجری حرم مدینہ طیبہ میں، حرم شریف میں، مزہ بڑھ جاتا نا پہلے بتاتا۔ اب یہ کرتا ہوں کہ یہ یہاں اوپر میں یہاں لکھ لیتا ہوں تاکہ مجھے بتانا یاد رہے۔ اسی طرح ہمارے حضرت کے اشعار کا خطاب ہوا تھا، وہ حرم کعبہ شریف میں ہوا. وہ سنا دوں اس شعر سے پہلے یا بعد میں سناؤں؟ اس کو مکمل کر کے پھر بعد میں سنا دیتا ہوں. یہ آخری شعر ہے اس کلام کا.
ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اقدر.
رشک فلک سے مراد فرشتے ہیں.
کہ فرشتے بھی اللہ کے بندوں کی اس مٹی کے پتلے کی ایسی اطاعت کی کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور بندے کی اطاعت خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی خاطر اپنے دل کا توڑنا, گناہ سے بچنے میں دل ٹوٹتا ہے نا تو دل کا توڑنا, یہ ملائک سے بھی افضل بنا دیتا ہے انسان کو. ملائک سے بھی افضل, فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. اس کو حضرت نے یہاں بیان فرمایا. اور ذکر سے مراد ہمیشہ سمجھ لو کہ ذکر کی دو قسمیں, ایک ذکر مثبت اور ایک ذکر منفی. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنا اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا, یہ دونوں چیزیں مل کر ذکر ہوتی ہیں. ایک طرف کا تار لگ جائے, پازیٹو وائرنگ ہو جائے, اور بجلی والا کہے کہ نیگیٹو کی کیا ضرورت ہے, نیگیٹو کا معنی تو کچھ بھی نہیں, آپ یہ تار کیوں لگا رہے ہیں فضول میں؟ تو آپ کہیں گے کہ جب تک نیگیٹو نہیں لگے گا بلب روشن نہیں ہوگا, پنکھا نہیں چلے گا, ایئر کنڈیشن نہیں چلے گا, فیکٹری نہیں چلے گی, دنیا کا نظام مفلوج ہو جائے گا اگر نیگیٹو وائرنگ نہ ہو. اسی طرح خدا تعالیٰ کا تعلق مفلوج رہتا ہے جب تک کہ یہ نیگیٹو وائرنگ نہ ہو, کہ ان کاموں سے بچنا, گناہوں سے بچنا, جب تک یہ نہ ہو خدا تعالیٰ کے نور کا بلب قلب میں روشن نہیں ہوگا, محبت نہیں آئے گی. تو یہ ذکر سے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں ذکر کا تذکرہ ہو تو سمجھ لو کہ دونوں ذکر مراد ہے, ذکر مثبت ذکر منفی.
ہماری خاک لمحے میں ہے رشک فلک اقدر. ہماری خاک لمحے میں ہے رشک فلک اقدر. وہی لمحہ جو میرا
تو رکھ لیا کرو, اتنی محنت کراتے ہو لیکن پیاسا رکھتے ہو. یہ عجیب بہادر کی کرامتیں ہیں, میں تو یہ کرامت ہی کہوں گا. کہ میں جو اشعار پڑھنا چاہ رہا تھا ابھی میری نظر پڑی ہو یہی ہے, اس کے بعد دو شعر ہیں. یہ اشعار جیسے میں نے اس کیا تھا کعبۃ اللہ کے سامنے مکہ مکرمہ میں ہمارے حضرت کیے ہوئے ہیں. ان اشعار کا عنوان ہے عروج بندگی, بندگی کی معراج. اور اس کے اشعار کے پیچھے منظر یہ پس منظر کے حسینوں اور حسین شکلوں سے اجتناب. تو یہ اللہ والا جو ہے یہ کہہ رہا ہے اللہ سے کہ مجھے دنیا کی کسی رنگینی سے مطلب نہیں ہے. یاد رکھیے کہ دنیا کی حلال نعمتوں سے مطلب نہیں ہے اس کا, یہ مطلب نہیں کہ ہم حلال نعمتیں بھی چھوڑ دیں, لیکن اس سے مطلب حرام حرام لذات ہیں. کہ نامحرموں کو دیکھنا, اجنبی عورتوں کو دیکھنا, خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم نازل فرمایا. لوگ باتیں کرتے ہیں بھائی کہاں لکھا ہے یہ کون سا دین ہے, قرآن پاک ہم پڑھتے نہیں کھولتے نہیں. پچھلی مجلس میں بھی یہی بات, ہمیں معلوم ہی نہیں, بچوں کو حافظ بنا دیا لیکن یہ نہیں معلوم کہ خدا تعالیٰ نے اس میں ہم سے مطالبہ کیا کیا ہے نا. مثل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, مثل گدھے کے بنا دیا. یہ گدھے کے اوپر کتنی بڑی فقہا کی کتابیں, فقہ کی کتابیں لاد دو لیکن گدھا تو گدھا ہی ہے. بوجھ تو لدا ہوا ہے لیکن گدھے کو تو کچھ نہیں معلوم کہ میرے اوپر کیا لدا ہوا ہے. بچوں کو حافظ بنا دیا لیکن یہ نہیں پتا کہ قرآن جو ہمارے سینے میں ہے اس میں خدا تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے، کیا نصیحت کی ہے، کن کاموں سے رکنے کو فرمایا ہے، کن کاموں کو کرنے، کچھ پتہ نہیں. تو قرآن پاک کا ایک رکوع بنیادی طور پر میں یہ بات کہتا ہوں، دین تو بزرگوں کی صحبت ہی سے آئے گا، عمل کی توفیق بزرگوں کی صحبت ہی سے ہوگی، اس کے بغیر چلنا مشکل ہے. علم بھی ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو، عمل کی ہمت نہیں ہو پاتی. تو عمل کی ہمت تو بزرگوں کی صحبت ہی میں آتی ہے، ان سے تعلق سے آتی ہے، ہمت یہ انہیں سے پیدا ہوتی. لیکن کم از کم بنیادی طور پر آنکھیں تو کھولیں ہم کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. کم سے کم احساس ندامت ہی پیدا ہو جائے کہ بھئی اللہ تو ہم سے یہ کہہ رہے ہیں اور ہم گناہ کر رہے ہیں. احساس ندامت کا پیدا ہو جانا بھی بڑی نعمت سمجھتا ہوں. اس لیے میں ایسے لوگ جو ابھی زیادہ نئی صحبتوں میں رہے تو ان کو بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ چیز کرنی چاہیے. کم از کم ایک رکوع ترجمہ قرآن ضرور پڑھ لیا کرے. آسان ترجمہ قرآن اس میں بامتمہ ہے، آسان ترجمہ ہے، اتنا تو سمجھ میں آ جائے کہ خدا تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے. باقی پڑھنے کو تو بہت علوم ہیں، بڑی بڑی کتابیں، جتنا علم حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ قیمتی ہو جائے گا. لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ بھئی ہم گدوں کی طرح رہیں، کہ ہمارے پاس علم تو ہو، کتابیں تو ہو، لیکن عمل کچھ بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اب تک کی غفلت، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنی آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اللہ تعالیٰ کے ہم سے مطالبات ہیں جو کہ زیادہ مشکل نہیں ہیں، شیطان مشکل کر کے بتاتا ہے، حقیقت میں دین تو بہت آسان ہے اور محبت ہی محبت ہے، سراپا محبت ہے، لیکن شیطان نے اور ماحول نے ہمیں پیچھے کر دیا ہے. ذرا سی ہمت چاہیے اور بزرگوں کی صحبت ہو، بس پالا مار لے گا انشاءاللہ. تو ان اشعار کا عنوان عروج بندگی ہے، اور یہاں پہ گلوں کا تذکرہ ہے. یہاں وہ گلوں سے خاص طور سے مراد نامحرم عورتیں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا زین العین النظر، آنکھوں کا زینا ہے نظر بازی. یعنی نامحرم عورتوں کو دیکھنا آنکھوں کا زینا ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے آج کل عمومی طور پر جو ہے وہ موبائلوں میں، کیبل میں، اور آپس میں رشتہ داروں میں، نامحرموں میں پردہ نہیں ہے، تو یہ سب آنکھوں کا زینا ہو رہا ہے. خدا تعالیٰ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، قرآن پاک کا حکم ٹوٹ رہا ہے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں. اور اسی طرح سے جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس فعل پر لعنت فرمائی، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی. اور لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اللہ کی رحمت سے دور. وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے جو بدنگاہی کرتا ہے، نامحرموں کو دیکھتا ہے، چاہے وہ موبائل ہو، اسکرین، کسی قسم کی بھی اسکرین ہو، تو اس پر دیکھنا نامحرموں کو ناجائز. اور اس کی خرابیاں اتنی ہیں، ہمارے سلسلے کے بزرگ حکیم احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مجدد تھے، آج بھی حضرت کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. فرماتے تھے کہ بدنگاہی کی اتنی خرابیاں ہیں، اتنے فساد ہیں کہ اس کو دائرہ تحریر میں لانا مشکل ہے. اتنی بربادی ہے اس سے، بدنگاہی کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے. جو دیکھ رہا ہے اس پر بھی خدا تعالیٰ کی لعنت کی بد دعا، اور جو اپنے کو دکھا رہا ہے، یعنی جو عورت بے پردہ ہو کے باہر نکل موقع دے رہی ہے دوسروں کو کہ ہم کو دیکھو، ہم اپنے شوہر کے تو ہیں لیکن تمہارے بھی کچھ لگتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ. ایسی بے غلطی سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی، ہر مسلمہ کی حفاظت فرمائے، عقل سلیم ہم سب کو عطا فرمائے. تو یہ اشعار ہمارے حضرت کے کعبۃ اللہ کے سامنے مکہ مکرمہ میں ہوئے، کعبہ شریف کے سامنے.
نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ سے، نہ گلوں
خالق گل کی طرف. یہ پھول تو مرجانے والے ہیں اور خالق گل کبھی نہیں مرجائے گا، ہمیشہ ذہن ہمیشہ رہے گا. آپ سمجھ لو کہ کس گل سے دل لگانا چاہیے، کس گل سے دل لگانا چاہیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ گلے تر کے واسطے ہم نے چمن لٹا دیا جی, بتاؤ بھائی اس کا فائدہ نہیں ہے. ایک گلے تر کے واسطے ہم نے چمن لٹا دیا, یہ ایک بزرگ فرماتے. ایک اللہ کے لیے ہم نے دنیا کی تمام رنگینیاں وشمول ان حسین شکلوں کے ہم نے پورا چمن لٹا دیا, ایک گلے تر کے واسطے, ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا. اللہ
نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگ و بو سے کسی اور سے نسبت ہے, میری زندگی کا دھارا جو گرے
اللہ کی محبت میں یا اللہ تعالیٰ کے فراق میں روتا ہے, اس کے آنسو گر جاتے ہیں. یہ آنسو ساری کائنات کی دولت سے بڑھ کر ہیں اور بندگی کا تارا چمک اٹھتا ہے. خدا تعالیٰ کو محبوب ہے وہ آنسو جو اللہ کی محبت یا خوف میں بہا ہو, وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک شہیدوں کے خون کے برابر ہے. شہیدوں کے خون کے برابر ہے جو اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں آنسو نکلا. اللہ کے ہاں ایسے آنسو بہانے والے کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لأنین المذنبین احب الی من زجر المسبحین, کہ گناہگاروں کے رونے والوں کی سسکیاں, جو چپکے چپکے آدمی کسی غم میں روتا ہے سسکی نکل جاتی ہے, اس کو انین کہتے ہیں. لأنین المذنبین, گناہگاروں کی سسکیاں مجھے سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ محبوب نہیں بلکہ احب ہیں. احب سپرلیٹیو ڈگری ہیں, افضل ہیں, اس سے بھی زیادہ محبوب ہیں. کہ ایک آدمی مجھے میری تعریف کر رہا ہے اور میری پاکی بیان کر رہا ہے, مجھے اس سے بھی زیادہ محبوب گناہگاروں کا رونا ان کی سرسکیاں. تو قیمت بڑھ جاتی ہے ناسوں سے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ سمندر کا سمندر بہالو دل پاک نہیں ہوگا, دو آنسو نکال دو دل پاک ہو گیا. قیمت بڑھ گئی بندے کی.
جو گرے ادھر زمین پر میرے آنکھ کے ستارے, جو گرے ادھر زمین پر میرے آنکھ کے ستارے, تو چمک اٹھا پلک پر میری بندن تارا, نہ گلوں سے مطلب, نہ گلوں کے رنگوں سے.
ہمارے یہاں سے ایک قصہ سنا,
مثنوی مولانا روم کا قصہ ہے, حکایت ہے کہ ایک کیڑا چلا تو اس کو راستے میں ایک کیڑا ملا. اس نے کہا کہ دیکھو یہ انگور کی بیل ملے گی تمہیں آگے جا کے, اور اس میں جو ہے تم چڑھو گے تو تمہیں ہرے ہرے پتے ملیں گے پہلے, مگر تم ان پتوں سے آگے بڑھ جانا, تمہیں اس سے آگے جا کے انگور ملے گا, اس کا رس ملے گا. میں نے ابھی جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر پھل کا ذائقہ اس کے پتوں میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. یہ کیڑا چلا اور پتوں تک پہنچا تو اس وقت تھوڑی بھوک لگی, پتا کھا لیا. اس نے کہا کہ بھائی ذائقہ تو اس میں انگور کا ہی ہے, چلو رہی یہیں رہ پڑو, کیا ضرورت ہے آگے بڑھنے کی, ہے یہ مجاہدہ کرنے کی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے, یہیں مزے سے گزر رہی ہے. تو وہ کسیلا پتا جس میں تھوڑا سا ذائقہ انگور کا تھا, اس نے وہ کیڑے نے پتا کھانا شروع کیا. دیکھا ہوگا آپ نے پتے جو ہے کیڑے کے کھائے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس نے وہیں ساری زندگی گزار دی, وہیں مر گیا. تھوڑا آگے بڑھ جاتا, تھوڑی تکلیف اٹھاتا تو انگور کا ذائقہ انگور کا رس پا جاتا. اسی طرح یہ تو یہ حسین شکلوں سے اعراض کر کے تھوڑا تکلیف اٹھاؤ، تھوڑا مجاہدہ کرو، تو خالق حسن تک پہنچ جاؤ گے، خالق حسن و جمال تک پہنچ جاؤ گے. اور ان مرنے والی، کیونکہ سارے حسین مرنے والے ہیں ایک دن، ہے نا، ہم بھی مرنے والے ہیں، یہ حسین بھی مرنے والے ہیں، پھر لاش کا کیا حشر ہوتا ہے؟ وہی حسین شکل پھر آپ سے دیکھی نہیں جائے گی. بلکہ میرے شیخ فرما دیتے کہ اس کا خروج نہیں ہوگا بلکہ اخراج کیا جائے گا. بیوی خدا نہ خواستہ کسی کی بیوی مر جائے تو کیا وہ اس کی محبت میں اس کو گھر میں رکھتا ہے کہ بھائی ہم نے ان سے بڑی محبت تھی؟ نہیں، اب اس کو نکالو بھائی، ورنہ لاش پھول کے پھٹ جائے گی. شوہر کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، تو فرما دیتے خروج نہیں ہوگا، نکلے گا نہیں، نکالا جائے گا ایک دن ہمیں. تو ایسی مرنے والی لاشوں پہ مر کے اپنے آپ اپنی زندگی کو ضائع کرنا یہ حماقت ہے. میرے شیخ فرماتے تھے مرنا ہی ہے تو اللہ پر مرو، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. فانی چیز پر مرنے سے تم بھی فانی ہو جاؤ گے، بے قیمت ہو جاؤ گے، اور قیمتی چیز، قیمتی ذات پر مرنے سے تم ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گے، زندہ جاوید ہو جاؤ گے. چلو بھائی، یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت دیر سے آئے مگر اقبال دیر سے آتا نہیں تھا، ایک دفعہ دیر سے آیا تھا. اقبال ہو یا مسٹر جناح ہو، سب وقت کیسے پابند تھے کہ لوگ گھڑیاں ملاتے تھے اپنی. مسٹر جناح کے بارے میں ہم نے سنا ہوا ہے کہ ان کے آنے جانے سے لوگ اپنی گھڑیاں ملاتے تھے، ایسے وقت کے پابند تھے وہ. اور مسلمان کی شان بھی یہی ہے، وقت کی پابندی، وفائے عہد، ایفائے عہد، مجبوری اور بات ہے. پنچر ونچر ہو گیا تھا تو معاف ہے، ورنہ معاف نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن محمد ابن ابی عمیرة رضی اللہ تعالی عنہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عبدا لو خر على وجهه من یوم ولد الى ان يموت حرما في طاعة اللہ لحقره في ذلك اليوم ولود انه رد الى الدنيا كما يزداد من الاجر والثواب. رواهما احمد. حضرت محمد بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی بندہ پیدائش کے دن سے بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں سرنگوں رہے تو وہ البتہ اپنی اس عبادت اور اطاعت کو قیامت کے دن حقیر خیال کرے گا، اور یہ آرزو کرے گا کہ اس کو پھر دنیا میں واپس کر دیا جائے تاکہ اس کا اجر و ثواب اور زیادہ ہو جائے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی جب اپنی عبادتوں کا ثواب اور انعام اپنے رب کی طرف سے دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ اور زیادہ عبادت کے لیے دوبارہ زندگی عطا فرما کر پھر دنیا میں بھیج دیا جائے. اللہ تعالی ہمیں اس زندگی کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں جو ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے، اور یہ سب سے مستند رسالہ ہے جس میں تخریج بھی کی گئی ہے. اس سے پڑھ کر چند سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی جا رہی ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت اور مختلف عادتوں کی سنتیں ہیں. جب کوئی ملتا تو پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام کرتے، جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے، متکبروں کی طرح کن آنکھوں سے نہ دیکھتے، نگاہ ہمیشہ نیچی رکھتے، غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر کسی کو نہ دیکھتے تھے. سنت یہ ہے کہ برتاؤ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے. آپ انتہائی نرم مزاج، حلیم الطبع اور رحم دل تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اکھڑتا تھا اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ ذرا آگے کو جھک جاتے، تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے، گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہوں۔ سب میں ملے جلے رہتے تھے، یعنی اپنی شان الگ سے بنا کر نہ رہتے تھے، بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیتے تھے۔ نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شباب سے نبوت تک کے بعض حالات۔ تیسری روایت میں ہے کہ جب آپ 35 برس کے ہوئے، قریش نے خانہ کعبہ کی ازہر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حجر اسود کے موقع تک تعمیر پہنچی تو ہر قبیلہ اور ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر میں رکھوں، قریب تھا کہ ان میں ہتھیار چلے۔ آخر اہل رائے نے یہ مشورہ دیا کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو سب میں پہلے آئے اس کے فیصلے پر سب عمل کرو۔ سو سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ سب دیکھ کر کہنے لگے، یہ محمد ہیں، امین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قریش آپ کو نبوت سے پہلے امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے، اور آپ کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑا کپڑا لاؤ۔ چنانچہ لایا گیا۔ آپ نے حجر اسود اپنے دست مبارک سے اس کپڑے میں رکھا اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا آدمی اس چادر کا ایک ایک پلہ تھام لے اور خانہ کعبہ تک لا لے۔ جب وہاں تک پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اٹھا کر اس کے موقع پر رکھ دیا۔ اس فیصلے سے سب راضی ہو گئے۔ اٹھانے کا شرف تو سب کو حاصل ہو گیا، اور چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ سب آدمی مجھ کو اس کے موقع پر رکھنے کے لیے اپنا وکیل بنا دیں، کہ فعل وکیل کا بمنزل موکل کے ہوتا ہے، تو اس طرح رکھنے میں بھی سب شریک ہو گئے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، جو کچھ عرض کر دیا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو، میرے بچے کو، اور اللہ سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، اور ہماری اولادوں کو، اور تمام مسلمین و مسلمات کو، اے اللہ، اور قیامت تک کے آنے والے مسلموں کو اللہ دیندار، اللہ والا بنا دے، اللہ دین پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے، اصلاح کامل فرما دے، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، گناہوں سے طبعی نفرت بھی عطا فرما دے، عقلی نفرت بھی عطا فرما دے، گناہوں سے 100% اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر حکم پر آمننا و صدقنا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم ہر حکم کو بخوشی جان و دل سے، اے اللہ، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو، اے اللہ، اصلاح کامل ہماری فرما دے، تزکیہ نفس فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جلد فرما لے، اللہ ہم سب کو جلد فرما لے، ہماری اولادوں کو جلد فرما لے، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی جلد فرما لے۔ اے اللہ، ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، ہر گناہ سے اجتناب کی توفیق نصیب فرما دے، خصوصاً بدنگاہی سے، بدگمانی سے، اور غیبت سے، اور جھوٹ سے، اور دھوکے بازی سے، اور فریب سے، اور حسد سے، اور کینہ و بغض رکھنے سے، اور تفرقہ بازی سے، اور سود سے، اور رشوتوں سے۔ اے اللہ، ہر ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہر ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہ بے روزگاروں کو آسان، حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما۔ اے اللہ، جن کے بچوں کے رشتے نہیں ہوئے، اے اللہ، ان کو نیک، صالح، اللہ والے، محبت سے رکھنے والے رشتے عطا فرما، آپس میں اثار و قربانی والے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے رشتے ہو گئے، آپس میں جھگڑے ہیں، نہ چاہی ہے، نہ اتفاقی ہے، بدگمانیاں ہیں، اے اللہ، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے جھگڑوں کو نمٹا دے، اور اللہ آپس میں پیار، محبت اور اتفاق نصیب فرما، دلوں میں جوڑ نصیب فرما دے۔ اے اللہ، دلوں کو جوڑ دے، اے اللہ، ہمارے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ ایک دوسرے سے اے اللہ محبت نصیب فرما دے، اتفاق نصیب فرما دے، بڑوں کا ادب نصیب فرما دے، چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن کے اولاد نہیں ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، اور ہمارے اولادوں کو، ہم کو بھی ہماری اولادوں کو اللہ والا بنا دے، اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے۔ اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا اے اللہ اپنے کرم سے کریم مالک وہ بھی عطا فرما دے، دنیا بھی عطا فرما دے، آخرت بھی مالا مال فرما دے۔ اللہ دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما دے، دونوں جہان کے شرور اور فتن سے اور خرابیوں سے اے اللہ، مصیبتوں سے، آفتوں سے، مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، ان کے مرتبے بہت بہت بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔